حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي ابن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منہم أئمةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ صلوات۔ مومنین کرام، سامعین محترم، اسلامی جدید سال کے آغاز میں، اس سال کے ماہ محرم کے اشرۂ اولیٰ میں، امامت و ہدایت کے عنوان سے انشاءاللہ 10 دن میں آپ کی خدمت میں رہوں گا، اور امامت و ہدایت کے عنوان سے بحث کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم کے 32 سورہ، سورہ سجدہ کی 24 آیت، 21 پارہ، 32 سورہ، 24 آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا، اور اسی آیت کی تشریح، تفسیر میں اور تفصیل کے ذیل میں ہم اپنے موضوع سے بحث کریں گے۔ عزیزان گرامِ قدر، قرآن کی تفسیر، تاویل، تشریح، وہ موضوعات ہیں کہ جن سے آپ تقریباً آشنا ہیں، اور قرآن کی مختلف انداز سے تفسیر کی جاتی ہے، مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے قرآن کریم کے آیات کو۔ جو طریقہ ہم انشاءاللہ اس عشرہ اولیٰ میں اختیار کریں گے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم آیت کے تقریباً ہر لفظ پر بحث کریں گے، اور ہر لفظ کے اوپر بحث کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ ہوگا اس سے ایک نتیجہ نکالیں گے کلی طور پر آخر میں. جو اصل ہے ہماری گفتگو کا وہ یہ کہ ہم قرآن مجید سے، قرآن کریم سے امامت منصوص من اللہ کا اس بات کریں گے، اور اس مرحلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل تشیع جو نگاہ رکھتے ہیں اس کے مقابلے پر دیگر فرقے، خصوصاً اہل سنت کی جو نگاہ ہے وہ کیا ہے، اور آیا ہم قرآن سے وہ تمام کے تمام تعریفیں جو امامت کے لیے بیان ہوئی ہیں اس کے لیے منصوص من اللہ ہونا ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں. اور ہمارا ہدف قرآن سے امامت کی ہر نوع کی تعریف، آپ قرآن کی جو امامت کی جو بھی تعریف کریں انشاءاللہ اپنے ضمن میں آئے گی ابھی بحث کے، کچھ تعریفیں ہیں جو بیان کروں گا اور پھر ایک متفق علیہ تعریف، اور پھر اس تعریف کے ضمن میں جو مصادیق ہیں، یعنی امامت ثابت ہو گئی، ثابت ہونے کے بعد اب امام سے مراد کیا ہے، خارج میں کسے امام کہیں گے، اس کے جو جو معنی ہو سکتے ہیں اس پر بحث کر کے اس کا اثبات قرآن سے کریں گے کہ آیا جو معنی آپ لے رہے ہیں اس میں اختیار اللہ کو ہے یا انسانوں کو ہے. یہ بحث ہے ہماری انشاءاللہ. اور پھر امامت کا اصلی ہدف کہ جو اس آیت میں بھی پروردگار نے قرار دیا کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے وجعلنا منہم ائمتا یہدونا بامرنا، اب میں اجمالی ترجمہ کروں گا اس لیے کہ جب ہم انشاءاللہ ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کرتے ہوئے جائیں گے تو ترجمے کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا، ترجمہ آیت کا اپنے خاص معنی حاصل کرتا چلا جائے گا، اور جو معنی ہمیں انشاءاللہ اس بحث کے بعد حاصل ہوتے رہیں گے اسے ہم اختیار کرتے رہیں گے. ابھی جو اجمالی ترجمہ وجعلنا منہم، اور ہم نے قرار دیا ان میں سے ائمتا یہدونا بامرنا، ہم نے قرار دیا ان میں سے کس کو، ائمہ کو، یعنی امام قرار دینے کا پروردگار جو عمل ہے اس کو نسبت دے رہا ہے اپنے آپ سے، ہم نے قرار دیا ان میں سے ائمہ کو، یہدونا بامرنا کہ یہ امام ان کی صفت کیا ہے، ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، لما صبروا کیونکہ انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون اور یہ ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے تھے. دقیق ترجمہ کر رہا ہوں، کانو، کانو یعنی ماضی کا صیغہ، کانو بآیاتنا یوقنون یہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے، ہم نے انہیں قرار دیا. پہلی بحث پہلے مرحلے میں جو عزیزوں ہیں وہ اسی لفظ جعلنا کے اوپر ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ جعلنا ہم نے قرار دیا، ہم نے بنایا ہے ان کو امام کو، کرتے کیا ہیں، صفات کیا ہے ان کی، یہدونا بامرنا ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اب یہ جو پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے قرار دیا، اس کا قرآن سے اور دیگر آیات سے اس بات کرنا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. آیا اس سے مراد جعلنا سے یہ ہے کہ یہ کام لوگوں کا ہے، لوگ اپنے لیے امام کو منتخب کریں، یا جعلنا سے مراد یہ ہے کہ پروردگار کا اختیار ہے وہ یہ کام کرے گا. اب بحث میں وارد ہونے سے پہلے دیکھیے، امامت اصول دین ہے، اس کے علاوہ امامت کی جو اصل بحث ہے وہ کسی بھی اب اسلام سے، تشیع سے، کسی اور سے مختص نہیں. جب بھی لفظ امام عربی میں کہیں آئے گا تو اس کی بازگشت ہوگی امور سیاسی کی طرف، یعنی نظام سیاست جہاں پہ بھی لفظ امام آئے گا وہاں ساتھ ساتھ نظام سیاسی آئے گا. اب دو مرحلے ہیں ہمارے پاس. ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم آ کر یہ دیکھیں کہ دنیا کے پاس کیا نظام سیاست ہے اور اسلام کون سا نظام سیاست دے رہا ہے. آیا جو نظام سیاست دنیا میں رائج تھا یا ہے اسلام اس کو اسی طرح سے قبول کر رہا ہے یا نہیں؟ اسلام اس نظام سیاست کے مقابلے پر اپنا نظام سیاست دے رہا ہے. اگر ہم خدا نہ خواستہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی اسلام کا کوئی نظام سیاسی نہیں ہے تو یہ بات اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. اس لیے کہ اسلام وہ دین ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اور اسلام نے کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس سے بحث نہ کی ہو. اقتصاد اسلام میں شامل ہے, اجتماع اسلام میں شامل ہے, نفسیات شامل ہے, ہر علم اسی طرح سے سیاست, اور سیاست اہم ترین مسئلہ ہے. اگر کسی مکتب فکر کے پاس سیاسی نظریہ نہ ہو تو وہ مکتب فکر ضعیف سمجھا جاتا ہے. تو کیا ممکن ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی نظریہ سیاسی نہ ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اب دنیا نے جو نظام دیے ہیں یا دنیا میں جو رائج ہیں یہ آج سے نہیں ہے, ہزاروں سال سے یہ سلسلہ, ان دو نظام ایسے ہیں کہ جن کے درمیان میں دنیا, یا ایک یا دوسرا یا ان کے درمیان کی کوئی چیز, دونوں کا مکسچر. دنیا ابھی تک اس کے علاوہ, ان دو نظاموں کے علاوہ کوئی تیسرا نظام متعارف نہیں کرا سکی. ایک نظام ہے جسے کہتے ہیں جمہوریت, اور دوسرا نظام ہے جسے کہتے ہیں آمریت. جمہوریت ڈیموکریسی, آمریت ڈکٹیٹرشپ. آج تک دنیا نے جو نظام دیے, ان دو نظاموں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یا جمہوریت ہے یا آمریت ہے, یا اگر کوئی تیسری چیز ہے تو ان دونوں کا مکسچر ہے, ایک درمیان کی شے ہے. لیکن آیا اسے آپ کو تیسرا نظام کہنے؟ تیسرا نہیں ہے. تو دنیا جن نظاموں کے درمیان میں ہے وہ یا جمہوریت ہے یا آمریت ہے. آج کی دنیا میں جسے جمہوریت کی دنیا کہا جاتا ہے, اس میں آمریت ڈکٹیٹرشپ کے جو عیوب ہیں, جو نقائص ہیں, وہ واضح ہیں. میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. ڈکٹیٹرشپ میں جو سب سے بڑا نقص ہے وہ کیا ہے؟ حکومت یا کسی ایک شخص یا کسی ایک گروہ, قبیلے یا کسی ایک خاندان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور وہ اچھا حاکم ہو سکتا ہے, بادشاہ. آپ نے تاریخ میں بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ فلاں بادشاہ بہت عادل تھا, فلاں بادشاہ بہت عادل تھا, بہت زبردست حاکم تھا, مساوات سے کام لیتا تھا, مہربان تھا. یہ سارے کے سارے واقعات آپ نے مختلف بادشاہوں کے بارے میں سنے ہوں گے, لیکن ابھی مجھے ان واقعات سے سروکار نہیں ہے, میں کلی بات کروں گا. اگر نظام حکومت اختیار کسی ایک شخص, ایک خاندان یا ایک قوم کے ہاتھوں میں ہو تو وہ جتنا مرضی عادل ہو, وہ جتنا مرضی مہربان ہو, وہ جتنا چاہے لوگوں کی خدمت کرنا چاہے, حد یہ ہے کہ جہاں اس کے اپنے منافع آ جائیں گے وہاں وہ عوام کے منافع پر اپنے منافع کو ترجیح دے گا. اب عدالت کے تحت آپ دنیا میں ایک بادشاہ بھی ایسا نہیں لا سکتے کہ جہاں اس نے اپنے منافع پر عوام کے منافع کو ترجیح دی ہو. اور پھر دوسری طرف اگر ہم کوئی ایسا تصور کر بھی لیں, فرض کیجئے کوئی ایسا ہم تصور کر لیتے ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ عادل ہے تو کیا اس کا بیٹا یا اس کے بعد آنے والا اتنا ہی عادل ہوگا؟ دو یا تین نسلیں تصور کر لیں, لیکن کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ممکن ہے؟ نہیں. تاریخ نے دیکھا کہ جہاں آمریت نے عروج حاصل کیا وہاں پہ کبھی آمر نمرود بن کر سامنے آیا, کبھی فرعون بن کر سامنے آیا, کبھی یزید بن کر سامنے آیا. تو جہاں کہیں آمریت آئے گی اس کا بالآخر نتیجہ ظلم ہے. اس لیے کہ آمر کا جہاں کہیں بھی اپنا نفع, اپنا فائدہ, عوام کے فائدے سے ٹکرانے لگے گا وہاں وہ اپنے فائدے کو ترجیح دے گا، اور جہاں وہ اپنے فائدے کو ترجیح دے گا وہاں سے کیا شروع ہو جائے گا؟ ظلم۔ صرف ایک شق اس میں ایسی ہے کہ جو قابل غور ہے، اور وہ شق کیا ہے؟ وہ شق یہ ہے کہ اگر جس کو ہم عامر کہہ رہے ہیں، یہ عامر اگر معصوم ہو، صاحب عصمت ہو، اس مقام پر ہو کہ جہاں اس سے یہ تصور کرنا محال ہو کہ وہ اپنے نفع کی خاطر عوام کے نفع کو قربان کر دے گا، تو یہ وہ واحد راہ ہے کہ جہاں پر عامریت قبول ہوتی ہوئی نظر آتی، ورنہ اس کے علاوہ ہر شکل باطل ہے، اس کا انجام نقصان ہے۔ اس کے مقابلے پہ دوسرا نظام جو دنیا نے دیا وہ جمہوریت کا نظام ہے۔ جمہوریت کا نظام آج کل کی پیداوار نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جناب غرب میں حکومتیں بن جانے کے بعد جب غرب نے امریکہ، انگلینڈ، انہوں نے قبضہ کر لیا، یہ حاکم ہو گئے تو ان کا تصور ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزوں۔ جمہوریت کا تصور کم از کم بھی 3000 سال پرانا تصور ہے۔ جمہوریت کے تصور کی جڑیں جاتی ہیں یونان قدیم میں، جس زمانے میں یونان میں سقراط، ارسطو اور افلاطون جیسے افراد زندہ تھے۔ ارسطو وہ پہلا شخص ہے جس نے کتاب لکھی ہے ریپبلکا، یہ جو لفظ ریپبلک آج کل استعمال ہوتا ہے جمہوری حکومتوں کے لیے، کہتے ہیں نا ریپبلک آف فلاں اسٹیٹ، پاکستان ریپبلک آف پاکستان، یہ جو ریپبلک کا لفظ ہے یہ آج سے 2500 یا 3000 سال پہلے ارسطو نے استعمال کیا، کتاب لکھی ریپبلکا۔ اس کتاب میں ارسطو نے جمہوریت کے اوپر آواز اٹھائی اور جمہوریت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جمہوریت کے فوائد میں دلائل دیے ہیں، اور ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب عوام مل کے کسی کو انتخاب کرتے ہیں تو وہ عوامی نمائندہ عوام کی سلیکشن کی وجہ سے ان کا محتاج ہوتا ہے، اور چونکہ ان کا محتاج ہوتا ہے لہذا وہ جو فیصلہ کرے گا وہ اس عوام کے حق میں کرے گا۔ اب یہاں تک تو میں بات مان لیتا ہوں، اس تک مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن جو میرا اشکال ہے جمہوریت کے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتلائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت مل کے کسی کو منتخب کرے، اس لوگوں کی اکثریت کی کیا دلیل ہے کہ جسے یہ منتخب کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے حق میں فیصلہ کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم عقل، علم اور تربیت، یہ 3 معیار رکھتے ہیں اپنے سامنے، اور عوام کو اس کے ساتھ ہم اگر ناپتے ہیں، اس کا مقایسہ کرتے ہیں عوام میں لوگوں کے ساتھ، تو عقل، علم اور تربیت کا جتنا آپ درجہ بڑھاتے چلے جائیں گے لوگوں کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ جتنی عقل، علم اور تربیت بڑھتا چلا جائے گا افراد کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔ اب اس پر مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بڑی عام سی بات ہے، ہر قوم میں، دنیا میں کہیں مرضے چلے جائیں، ڈاکٹروں کی کتنی تعداد ہوتی ہے، عام فزیشن کتنے ہوتے ہیں اور اسپیشلسٹ کتنے ہوتے ہیں، بہت سارے فزیشنوں میں کچھ لوگ اسپیشلسٹ بنتے ہیں، کتنے انجینئر ہوتے ہیں ان میں سے اسپیشلسٹ کچھ ہوتے ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان میں پروفیسر کتنے ہوتے ہیں، سائنسدان کتنے ہوتے ہیں، اچھے لائر کتنے ہوتے ہیں۔ جب آپ جیسے جیسے علم کا معیار بڑھاتے چلے جائیں گے افراد کی تعداد میں کمی آتی چلی جائے گی۔ اب اسی کو آپ الٹ کیجئے، جتنا عقل، علم اور تربیت کا معیار نیچے لاتے جائیں گے اتنا افراد کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا اگر آپ پوری دنیا میں میٹرک پاس یا میٹرک فیل افراد کی تعداد اٹھائیں گے سب سے زیادہ ملے گی آپ کو۔
یہ قانون قدرت ہے کہ عقل اور علم کے اعتبار سے آپ جتنا اوپر چلے جائیں گے اتنا افراد کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔ اب میں آپ کو اسی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر اکثریت کا فیصلہ حاوی ہونا ہے تو عزیزوں یہ قانون یہ بتلا رہا ہے کہ جتنا علم کم ہوگا اتنی اکثریت زیادہ ہوگی، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا اکثریت کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اگر میں اسی قانون کو جمہوریت کی وہ تعریف جو کی گئی ہے اس سے جوڑوں کہ اکثریت کا فیصلہ حاوی بہتر ہوتا ہے، تو میرے سامنے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اکثریت جو کم علم ہے اگر وہ کسی شے کو صحیح کہہ دے تو اسے صحیح ہونا چاہیے، جبکہ علماء جسے کہہ رہے ہیں وہ غلط ہونا چاہیے، اور ایسا ہے۔ بس اگر جمہوریت کی، اس لیے کسی صاحب نے جو جمہوریت کے خلاف تھے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہا جمہوریت کا قانون تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نو عالم بالغ باشعور حب وطن افراد کے رائے کے اوپر 10 جاہل بے وقوف گمار اور غداروں کی رائے زیادہ بہتر ہے۔ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یہی تو ہے، اسی کا نام جمہوریت ہے یا نہیں ہے؟ اگر نو علماء ایک طرف کھڑے ہوں اور 10 جاہل کسی اور کو منتخب کر دیں تو جمہوریت کی روح سے ان جاہلوں کا فیصلہ وارد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت اس طرف ہے۔ تو اگر جمہوریت کی یہ تعریف آ جائے تو جتنی عوام جاہل ہوتی چلی جائے گی اتنا انتخاب بھی جاہلانہ ہوتا چلا جائے گا، اور ایسی جمہوریت انسان کو فائدہ نہیں نقصان دیتی ہے۔ جمہوریت کی بحث کر کیوں رہا ہوں میں آپ سے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس لیے کہ جب ہم امامت کی بحث کرتے ہیں اور امامت کی بحث میں وارد ہوتے ہیں تو ہمارا شیعوں کا انتخاب، مطلب اس مرحلے امامت میں جو دوسروں سے بنیادی اختلاف ہے وہ اسی مسئلے پر ہے کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ ہے، ہمارے مقابلے پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ امام کو منتخب کریں۔ تو عزیزان محترم، جب لوگ، اگر فرض کیجئے کہ لوگوں کا کام ہے تو لوگوں کے کام کا اگر لوگوں نے انتخاب کرنا ہے تو لوگ کیسے انتخاب کریں گے؟ یہی وہ مسئلہ ہے کہ جو تاریخ میں مقررن دہرایا گیا ہے اور اس بات کو دلیل بنایا گیا ہے کہ جی اکثریت کیسے غلط ہو سکتی ہے۔ آج نہیں، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے سلطان رکن الدولہ نے جب جناب شیخ صدوق کی تعریف سنی اور اسے معلوم ہوا کہ علماء تشیع میں صدوق نامی کوئی شخص ہے جو بہت عالم ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، محدث ہے اپنے زمانے کا، تو اس نے، سلطان رکن الدولہ ہند میں، اس نے جناب شیخ صدوق کو دعوت دی اپنے دربار میں۔ اب میں، میرے بزرگان مستحضر ہیں ان کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے نوجوانوں کو صرف اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے بعض نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ شیخ صدوق کہاں، سلطان رکن الدولہ ہند کہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزوں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بحث میں نہیں جاؤں گا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون وہ بادشاہ ہیں کہ جس کا بھیجا ہوا سپاہی محمد بن قاسم ہے کہ جس نے ہند پر حملہ کیا۔ اب کیوں کیا اور یہ ایک الگ بحث ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن وہ جو تاریخ میں لکھا گیا ہے مقصد وہ نہیں تھا۔ اشارتاً کہہ دوں تاکہ بعض ذہنوں میں سوال نہ رہے، آیا ان کا مسئلہ یہ جو محمد بن قاسم آیا اور اس نے حملہ کیا ہند کے اوپر، آیا وہ 100% اسلامی مسئلہ تھا، وہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی کشتی کو پکڑ لیا اور آواز صدا دی گئی وغیرہ وغیرہ، یہ سب حجاج ابن یوسف ثقفی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے اپنی تاریخ میں کہ اس شخص کے گناہ اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور پوری امت کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، منجنیقوں سے ایسا حملہ کیا کہ خانہ کعبہ منہدم ہو گیا تھا، حتیٰ لوگ خانہ کعبہ کے پتھر اٹھا کے اپنے گھر لے گئے تھے۔ خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا اور دوبارہ جب حجر اسود نصب ہوا ہے, دوبارہ کہہ رہا ہوں, دوبارہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے واقعہ پیغمبر اکرم کا کیا ہوا تھا, سیلاب آیا, خانہ کعبہ شکستہ ہو گیا, جب تعمیر کی گئی اور موقع آیا کس چیز کا, حجر اسود کو نصب کرنے کا, تو کیا ہوا, جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے, کون نصب کرے گا, کون نصب کرے گا, آخر میں کیا ہوا, فیصلہ گیا پیغمبر اکرم کے, آپ نے کیا فیصلہ کیا, ایک چادر منگائی, اس میں حجر اسود کو رکھا, سارے قبائل کے رؤسا سے سرداروں سے کہا کہ اس کا کونا پکڑو, سب نے مل کر اٹھایا, جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے حجر اسود کو نصب کیا. اب یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اذان محترم, حجر اسود کا نصب کرنا صرف معصوم کا کام ہے, یاد رکھیے گا, حجر اسود کا نصب صرف معصوم کا کام ہے, اگر پیغمبر اکرم نہ کرتے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود نصب نہ ہو پاتا. یہی واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب خانہ کعبہ کو دوبارہ بنایا گیا اور اب چاہتے ہیں کہ حجر اسود کو نصب کریں, جب حجر اسود کو نصب کرتے حجر اسود لڑکھڑا کر نیچے گر جاتا, جتنی مرضی کوشش کی گئی کہ حجر اسود کو رکھا جائے لیکن حجر اسود نہیں رکھا جا سکا, تو آخر میں اب لوگ پریشان کھڑے تھے, ایک مرتبہ کوئی داخل ہوا, لوگوں کی صفیں ایک مرتبہ ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہوئی, میرا مولا امام سجاد آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میرے مولا نے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا, معصوم کے ہاتھ سے نصب ہونا تھا, حجر اسود نے اپنی جان اپنی جگہ اختیار کر لی, ٹھہر گیا, قرار آ گیا حجر اسود کو, معصوم کے ہاتھ سے نصب ہونا یہ ایک بحث ہے, بہرحال اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا. اس دور میں محمد ابن قاسم کو بھیجا گیا تھا, تو یہ جو اس کے تقریباً 200 سال کے بعد کا واقعہ ہے کہ جناب شیخ صدوق کو سلطان رکن الدولہ نے بلایا, یہ کوئی اچھمبے کی بات اجنبی بات نہیں ہے, اس دور میں وہاں پر بظاہر مسلمانوں کی حکومت بن چکی تھی, بلایا گیا شیخ صدوق کو اور اب وہاں پر بحث یہ ہو رہی ہے کہ آپ جو امامت کے قائل ہیں آپ کے ادلہ کیا ہیں. بہت لمبا مباحثہ, میں اس طرف نہیں جاؤں گا, جو میرا مقصود ہے وہ بیان کرنا ہے خالی. شیخ صدوق نے بہت ساری دلیلیں دی, آخر میں جو علماء اہل سنت نے دلیل دی وہ یہ تھی کہ ہم تمہاری ساری بات مان لیتے ہیں لیکن ایک بات کا جواب دو. کہا کیا بات؟ کہا پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ لا تجتمعو امتی علی الضرر, میری امت, لا تجتمعو امتی علی الضلالہ, میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو یہ جو 200 سال سے امت کس بات پر جمع چلی آ رہی ہے وہ تو گمراہی ہو جائے گی, تو کیسے آپ اس حدیث نبوی کا جواب دیں گے؟ اب جناب شیخ نے یہاں پر جواب دیا. پہلا سوال شیخ نے یہ کیا کہ یہ بتلائیے کہ یہ جو آپ نے کہا لا تجتمع امتی علی الضلالہ, امت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کہا امت سے ہماری مراد اکثر امت ہے, امت کی اکثریت. شیخ نے کہا یہ کہاں سے آپ نے استدلال کیا کہ امت سے مراد جو ہے وہ اکثریت ہے؟ اگر لغت کے اعتبار سے بات کرتے ہو تو امت کا لفظ ایک گروہ پہ دلالت کرتا, جماعت پہ دلالت کرتا ہے, اور جماعت کا قاعدہ عربی میں یہ ہے کہ اس کے لیے کم از کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے. جہاں 3 افراد جمع ہوئے وہاں پہ عرب جم کا صیغہ استعمال کرتا ہے, اور جہاں جم کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے وہاں پر جماعت کا اختلاف ہو سکتا ہے. پس امت کے لیے اگر 3 افراد آ جائے کافی ہے, اور اگر اصطلاح کی بات کرتے ہو تو اصطلاح میں تو اس سے آگے بڑھ کر ہے, عرب کی اصطلاح میں 2 لوگوں پر بھی امت کا استعمال ہوا ہے, اور قرآن نے تو 1 شخص کے اوپر امت کا استعمال کیا ہے. آواز دی, ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفا, بے شک ابراہیم, کون ابراہیم؟ امت قانت ہے, حنیف ہے, اللہ کے لیے سر جھکانے والا ہے, تسلیم ہے. حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے لفظ امت استعمال کیا ہے، تو اگر قرآن کی نظر میں امت ابراہیم ہو سکتا ہے تو پیغمبر کی نظر میں امت علی ابن ابی طالب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ اکثریت کا فیصلہ صحیح ہوا کرتا ہے، وہی بحث جو ہم کر رہے ہیں۔ کہا اگر اکثریت کے فیصلے کی بات کرتے ہو تو اکثریت کس نے کہا؟ اگر تم باہر سے بات کرتے ہو ادلہ اور ہیں، لیکن آؤ قرآن کی زبان میں بات کر کے دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اکثریت کے بارے میں۔ اس کے بعد شیخ نے تقریباً 10 آیتیں ہیں، میں ساری نہیں بیان کروں گا، کچھ بیان کر کے آگے بڑھوں گا، 10 آیتیں ہیں جو شیخ نے اکثریت کے مذمت میں پیش کی۔ ان اکثرکم فاسقون، تمہاری اکثریت فاسق ہے، بل اکثرہم جاہلون، بلکہ ان کی اکثریت جہلا ہے، اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت سوچنے والی نہیں ہے، عقل استعمال کرنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سے 10 آیتیں شیخ نے اکثریت کی مذمت میں پیش کرنے کے بعد کہا کہ اگر قرآن سے سوال کرتے ہو تو قرآن اکثریت کی مذمت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بس قرآن اکثریت کی مذمت کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں پھر اس پر بس نہیں کیا، بلکہ اس کے مقابلے پر شیخ نے 10 آیتیں پیش کی، جن میں سے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 10 آیتیں پیش کی کہ جہاں اللہ قلت کی مدح کر رہا ہے، قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شاکرین بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ومن آمنا معہ الا قلیل، اور وہ لوگ جو ہمارے نبی کے ساتھ ایمان لے کر آئے وہ بہت تھوڑے تھے۔ سورہ واقعہ میں جہاں اصحاب یمین کا کہ جن کے لیے بحث کی نعمات کا ذکر کیا، فرمایا قلیل من الآخرین، آخرین میں سے بہت تھوڑے سے ہوں گے۔ پائے در پائے 10 آیتوں کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قلت صاحب مد ہے، اکثریت صاحب ذم ہے، اللہ نے اکثریت کی مذمت کی ہے، قلت کی مدح کی ہے۔ تو تم کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ یہاں پر جو پیغمبر نے کہا ہے لا تشتم امتی علی الضلالہ، اس سے مراد اکثریت ہے، بلکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، ہمارے پاس روایات میں استدلال بھی موجود ہے کہ اکثریت کبھی بھی حق کا فیصلہ نہیں دے سکتی۔ اور اگر آپ اب تاریخ کو جا کر دیکھتے ہیں، جس مقام کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، کہاں کہا جاتا ہے، وہ مراحل جو سقیفہ میں پیغمبر کی شہادت کے بعد پیش آئے، کیا کہا گیا؟ کہا امت نے مل کر ان کو چنا تھا۔ عزیزو یہ تاریخ کا وہ باب ہے کہ اگر جس کو کھولا جائے تو بہت ساری بحثیں نکلیں گی، میں صرف اشارہ کر کے آپ کو بتلا رہا ہوں۔ سقیفہ میں جمع ہو کر اس انتخاب کرنے والی کیفیت کے پیچھے صرف 6 یا 7 لوگ ہیں، جو واقعات پیش آئے ہیں وہ سارے اس کے بعد کے مرحلے ہیں۔ ایک وقت میں ایک شخصیت کے اوپر اکثریت پوری تاریخ اسلام میں صرف ایک مرتبہ جمع ہوئی ہے، اور وہ وقت وہ ہے کہ جب ساری امت مولا کائنات کے دروازے پر کھڑی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ یا علی خلافت کو اختیار کریں، اور میرا مولا اکثریت کے فیصلے کو یہ کہہ کر رد کر رہا تھا کہ مجھ علی کو تمہاری دی ہوئی خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ علی کسی کے بنانے سے امام نہیں بنا ہے، علی امام ہے، چاہے گھر میں ہو چاہے ممبر پر ہو امام ہے۔ کہ جس امام خلافت کو امام ٹھکرا رہے ہیں وہ لوگوں کی دی ہوئی امامت، وہ لوگوں کی دی ہوئی خلافت ہے۔ تو اب اگر ان دو کے مقابلے میں، یہ دو مرحلے، اس کے مقابلے پہ آیا اسلام نے کوئی نظام دیا یا نہیں، یہ سوال ہے، اور انشاءاللہ آگے کی بحث میں تفصیلاً اس پر بحث کروں گا، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ عزیزان محترم، اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کا نظام سیاسی خلافت ہے، اگر یہ بات مان لی جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ متاسفانہ اسلام اپنے سیاسی نظام میں ناکام رہا ہے، اور یہ تاریخ میں ثابت ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہم نہیں کہتے، خود اہل سنت کا اتفاق کس بات پر ہے کہ خلفاء، یہ جو خلافت کی بحث ہے، یہ صرف پہلے 4 افراد جو تھے وہ راشدین تھے، اس کے بعد سے راشدین کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب جب راشدین کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو پھر خلافت کن کے ہاتھ میں ہے؟ اب ہم نہیں کہتے، خود تاریخ کہہ رہی ہے، یا وہ یزید جیسا فاسق ہے، یا وہ مروان حمار جیسا بیوقوف ہے، یا سلمان ابن عبد الملک جیسا شرابی ہے، یا بہت سارے، اب اگر تاریخ میں آپ جا کے ان کے صفحے کھولیں گے تو یا آپ کو کوئی زانی ملے گا، یا آپ کو کوئی شرابی ملے گا، یا کوئی فاسق ملے گا، یا کوئی فاجر ملے گا، یا کوئی قاتل ملے گا۔ اور پھر یہ سلسلہ کچھ سالوں تک تو چلتا رہا، اس کے بعد جنگ عظیم اول کے بعد سے خلافت کا جتنا بھی سلسلہ تھا سب لپیٹ دیا گیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ خلافت کہاں ہے؟ اگر اسلام کا نظام خلافت ہے تو یہ جو فاسق و فاجروں کی فہرست ہے اس کو تو الگ کریں آپ پہلے، اس کو بھی اگر مان لیا جائے تو آج کے دور میں کون ہے؟ ہے کوئی جو دعوت اس بات کا ادعا کرے کہ میں ہوں خلیفۃ المسلمین، جس کو ماننے والے مسلمان ہوں، مسلمانوں کا اجماع جس کے اوپر ہو؟ ہے تو لا کر دکھائیے، ورنہ یہ بات مان لیجئے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ خلافت اسلام کا سیاسی نظام ہے تو آپ اسلام پر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ تو یہ مرحلہ ہے کہ جہاں ہم یہ بحث کر رہے ہیں۔ سورہ قصص میں 68ویں آیت میں قرآن کریم کی ایک عجیب و غریب لہن ہے پروردگار کا، وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیارہ۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے پروردگار؟ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیارہ۔ اے میرے حبیب، تمہارا پروردگار جسے چاہے خلق کرے اور جسے چاہے اختیار کرے، ما کان لہم الخیارہ، ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ انتخاب کریں؟ پس قرآن کی زبان تو یہ کہہ رہی ہے کہ عوام کے لیے انتخاب اور اختیار کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ یہ ایک مرحلہ، ما کان لہم الخیارہ یہ کہہ رہا ہے ان کو انتخاب کا، ان کو اختیار کا کوئی حق نہیں ہے، مختار صرف خداوند ہے، وہ جسے چاہے اختیار کرے، انہیں اختیار کا کوئی حق نہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ آیت کا پہلا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ وربک یخلق ما یشاء و یختار۔ اب اگر عربی قاعدے کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پورا جملہ کیسے بننا چاہیے؟ وربک یخلق ما یشاء و یختار ما یشاء۔ لیکن وہ دوسرا ما یشاء پہلے والے کی حیثیت سے جو پہلا ذکر ہوا حذف ہوا ہے۔ یہ بلاغت کا نقطہ ہے۔ بلاغت کا نقطہ کیا ہے؟ اگر یختار کے بعد ما یشاء ذکر ہو تو امکان ہے کہ اس ما یشاء اور اس ما یشاء میں فرق ہو۔ دیکھیے، اگر جملہ ایسے ہو، وربک یخلق ما یشاء و یختار ما یشاء، تمہارا پروردگار جسے چاہے خلق کرے، جسے چاہے خلق کرے اور جسے چاہے اختیار کرے، تو اگر ما یشاء دوبارہ تکرار ہو تو اعتراض کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ما یشاء یخلقوں میں ہے یہ جدا ہے، اختیار کے مرحلے میں جدا ہے، لیکن پروردگار نے وہ ما یشاء استعمال نہیں کیا بلکہ فرمایا وربک یخلق ما یشاء و یختار۔ یعنی کیا؟ یعنی جیسا اللہ خالق ہے ویسا ہی اللہ مختار ہے، ویسا ہی اللہ منتخب کرنے والا ہے، ویسا ہی اللہ اختیار کرنے والا ہے۔ تو جیسا اللہ خالق ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اللہ خالق مطلق ہے تو اس کا مطلب مختار مطلق ہے۔ تو جیسا اللہ کی خلاقیت کا منکر کافر ہوگا، ویسا ہی اللہ کے اختیار کرنے والے کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ جیسے اللہ کا کہ خالق ہونے کا کوئی منکر کافر ہے، اسی طرح سے اللہ کے مختار ہونے کا منکر بھی کافر ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو خالق نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے، اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو مختار نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے۔ اب یہ جو اختیار کا مرحلہ ہے، یہ اگر نبوت میں ہو تب بھی اللہ مختار ہے، اگر امامت میں ہو تب بھی اللہ کو اختیار ہے۔ نہ تمہیں نبوت میں اختیار کا حق ہے، نہ امامت کے مرحلے میں اختیار کا حق۔ دونوں مرحلوں میں، دونوں مراحل میں اللہ ہے جو مختار ہے، اللہ مختار ہے۔ عزیزان محترم، کل انشاءاللہ گفتگو کو اس سلسلے سے آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو امامت کا مسئلہ، کیوں میں امامت کے مسئلے کو اس وقت لے کر چلا ہوں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امامت یا ولایت یا عناوین ایسے ہو گئے ہیں جن پر بحث بہت ہو چکی، یقیناً ہوئی ہوگی، لیکن یہ جو عرصہ ہے عزاداری کا، یہ وہ عرصہ ہے کہ جو بہت عرصے سے ہمارے اصول دین کی مباحث کے لیے مختص ہے، اور ہم یہ بحث جو کرتے ہیں، اب جو سلسلہ اس بحث کا ہے، انشاءاللہ اگر آپ اگلے مباحث میں ساتھ رہے تو امامت کے حوالے سے کوئی تعریف ایسی ممکن نہیں ہے کہ جس میں ہم اس کا اللہ کی طرف سے منسوس ہونا اس بات نہیں کر سکتے. یہ میں چیلنج نہیں کر رہا، یہ خالی ادعا نہیں ہے، ثابت کروں گا انشاءاللہ. امامت کی تعریف کیا ہے، ہم کیا تعریف کرتے ہیں، لوگ کیا تعریف کرتے ہیں، اور امامت کی تعریف کرنے کے بعد اس کا ظاہر میں کیا شکل آتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، اور پھر جو وہ کہتے ہیں آیا اس میں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ہماری تو بحث انشاءاللہ آخری کسی مرحلے میں ہم پہنچے تو ہم بتلائیں گے کہ امام کہتے کسے ہیں، اگر پہنچ پائے اس مرحلے تک، امام کہتے کسے ہیں، تشیعوں کا بھی جو نظریہ ہے امامت کا وہ بیان کریں گے. پہلے تین مرحلے انشاءاللہ، تین مرحلے ایسے ہیں کہ جس میں ہمارے برادران نے امامت کی جو بھی تعریف کی ہے اور اس سے انہوں نے جو بھی مراد لی ہے، ہم وہی مراد لے کر اس کا قرآن سے ثابت کریں گے کہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزیزان محترم، امامت کی بحث ان مہم بحثوں میں سے ہے. کیا تفتازانی ملل النحل کتاب اہل سنت کے بہت مشہور عالم دین، آج سے کئی سو سال پہلے، کئی سو سال پہلے اس کتاب ملل النحل میں لکھتے ہیں کہ امامت وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر امت اسلامی میں سب سے زیادہ تلوار چلی ہے اور سب سے زیادہ خون بہا ہے. اگر میں علامہ کے زمانے میں ہوتا تو ان سے جا کر کہتا کہ اس عبارت کو تھوڑا سا مکمل کیجئے، ناقص ہے عبارت آپ کی، اس لیے کہ آپ نے یہ تو لکھا کہ تلوار چلی ہے، کس پر چلی ہے یہ نہیں بیان کیا آپ نے، یہ تو آپ نے لکھا ہے کہ امامت پر خون بہت بہا ہے، کس کا بہا ہے یہ نہیں لکھا آپ نے. ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمیں، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ امامت پر کتنی تلوار چلی ہے، ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ امامت پر کتنا خون بہا ہے، اس لیے کہ 1400 سال سے اس مرحلے پر، اس مسئلے پر جو تلوار چلی ہے وہ ہم پر چلی ہے، ہم نے نہیں چلائی 1400 سال میں. پورے اطمینان کے ساتھ آپ کو یہ بتلا رہا ہوں، ہمیں آج بھی فخر ہے اس بات پر کہ تشیعوں نے کہیں اپنی حکومت بن جانے کے بعد بھی کبھی اپنے مخالفین پر تلوار نہیں چلائی، کہیں آپ پوری تاریخ اسلامیہ میں کہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ شیعوں نے کہیں حکومت بنائی ہو اور اس حکومت شیعوں کی اگر حکومت ہے اور اس حکومت نے کسی جگہ پر جارحیت کی ہو، لوگوں کو غارت کیا. آج بھی ہم افتخار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں 36 سال ہو گئے جمہوری اسلامیہ ایران کو بنے ہوئے، 36 سال ہو گئے، پوری دنیا کی دشمنی ہے، کوئی ایک شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی ایران میں ہم سے زیادہ اہل سنت ایران میں زیادہ پرامن ہے، وہاں زیادہ ترقی کر رہے ہیں. اس لیے آج بھی میں چیلنج کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی اہل سنت کو آپ کہہ دو کہ ایران کی ترک کر کے کہیں اور چلے جاؤ، حاضر نہیں ہوں، چیلنج کر کے بتلا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہماری جانب سے کبھی ظلم نہیں ہوتا، ہماری حکومتیں ظالم حکومتیں نہیں ہیں، یہ ہم نے ثابت کر کے بتلایا اور آج بھی ہم ثابت کر رہے ہیں. تو ہم سے زیادہ کوئی نہیں بتلا سکتا کہ کتنا خون بہا ہے، جن کے جوانوں کو ان کے والدین کے سامنے زندہ دیواروں میں چنا گیا، جن کو اس طرح سے قتل کیا گیا کہ روایت میں، تاریخ میں ملتا ہے کہ موکل کا ایک وزیر تھا اور ایک شخص، خود یہ واقعہ لکھتا ہے کہ میں ماہ رمضان میں اس کے پاس گیا، میں مسافر تھا، ملنے کے لیے دوپہر کو جب اس کے گھر پہ گیا تو ظہر کے بعد دسترخوان لگنا شروع ہوا. میں یہ سمجھا کہ چونکہ میں مسافر ہوں شاید میرے لیے دسترخوان لگ رہا ہے، دسترخوان لگنے کے بعد وہ وزیر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا. تو میں نے کہا اگر جسارت نہ ہو تو سوال کروں کہ کہیں آپ کی طبیعت ناساز ہے کیا, مریض ہیں آپ؟ کہا نہیں مریض نہیں ہوں. کہا کو مسافرت پیش آ گئی تھی اور کیا مطلب, کوئی ایسا مجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا ماہ رمضان میں دوپہر کو تم کھانا کھا رہے ہو, یا تم مریض ہو یا مسافر ہو, کوئی علت ہوگی. کہا جب میں نے یہ کہا اس نے کھانے سے ہاتھ اٹھا دیا, کافی دیر سر جھکا کر بیٹھا رہا, اس کے بعد کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ میں جتنی مرضی نمازیں پڑھ لوں, جتنے مرضی روزے رکھ لوں, میں بخشا نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں پروردگار کی رحمت سے اتنی مایوسی؟ خیر, کہنے لگا میں نے وہ جرم کیے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ خدا مجھے بخشے گا نہیں. کہا جب میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے مجھ سے کہا میں نے موکل کے کہنے پر سادات کے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے کہ مجھے خود یاد نہیں ہے. کہا ایک مرتبہ مجھے اس نے حکم دیا, میں اس کے غلاموں کو جلادوں کو لے کر گیا جہاں ہمیں حکم دیا گیا, تین کوٹریاں تھیں, درمیان میں کنواں تھا, اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کوٹریوں میں جتنے افراد ہیں ان کو قتل کر کے اس کنویں میں ڈال دو. کہا پہلا کوٹری کا دروازہ کھلا, 40 کے قریب تقریباً سادات کے افراد اس کوٹری میں ایک ایک کا سر کاٹ کے کنویں میں ڈالتے گئے. دوسرا دروازہ کھلا, اتنی ہی تعداد میں افراد ایک ایک کو قتل کر کے کنویں میں پھینکتے جا رہے. کہا تیسرا دروازہ کھولا, پھر تقریباً اتنے ہی افراد. کہا ہم تقریباً سب کو مار چکے, آخر میں ایک بوڑھا تھا, جب اس کو قتل کرنے کے لیے لے جانے لگے اس نے میری ابا کا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑ کر کہنے لگا تجھے معلوم ہے یہ اتنے بہت سارے لوگ جو تو نے بغیر سوچے سمجھے قتل کیے کون ہے؟ میں نے کہا مجھے حکم ملا ہے, میں تابع فرمان ہوں خلیفہ کا. کہنے لگا کہ یہ خلیفہ زیادہ افضل ہے یا رسول؟ کہنے لگا میں نے کہا کہ رسول افضل ہے. کہا یہ تو جو اتنے بہت سارے قتل کر چکا ہے مجھ سمیت سارے کے سارے بنو ہاشم سے, سب سادات, تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ اتنے بہت سارے سادات کو قتل کرنے کے بعد تو قیامت کے دن پیغمبر کو کیا شکل دکھائے گا؟ کیا اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب اسے دیتا جلادوں سے پکڑا, سر کاٹا اور اسے بھی پھینک دیا. کہا وہ شب ہے اور آج کا دن ہے, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی, اور اب میں کوئی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے یقین ہے کہ میں بخشا نہیں چاہوں. تو خون بہنے کی تاریخ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اور اس کی ابتدا تو پیغمبر کی شہادت سے شروع ہو چکی تھی, انتہا کربلا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں انتہا؟ اس لیے کہ جو مصائب کربلا میں ان ظالموں نے انجام دے دیے اس سے آگے کی کوئی سرحد اب متصور نہیں ہے. کربلا معراج کا نام ہے جس سے آگے کوئی سرحد نہیں ہے, اور اس کا آغاز دوسرے معنوں میں کب ہو رہا ہے؟ جب والی مدینہ کو یہ حکم ملا کہ اب یزید تخت پر بیٹھ چکا اور مدینہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کو طلب کیا جائے. والی مدینہ نے پہلے مروان کو بلوایا, اس سے مشورہ کیا, اس کے مشورے پر اس نے قاصد بھیجا, صرف امام حسین کو نہیں بھیجا. اس وقت مدینہ میں عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہے, دونوں کے لیے قاصد کو بھیجا گیا. یہ مسجد نبوی میں آیا, مسجد نبوی میں امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر دونوں موجود تھے. اس نے پیغام دیا, یہ جیسے ہی گیا عبداللہ ابن زبیر آیا امام حسین کے پاس, اور کہا کہ یبنا رسول اللہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب اس نے بلایا ہے تو ہم جائیں گے. اس نے کہا کہ میرے نزدیک اس کے پاس جانا صحیح نہیں ہے. یہ کہہ کر عبداللہ بن زبیر چلا گیا اور تاریخ کی گواہی کے مطابق اسی شب یہ چپ چاپ مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا. یا امام حسین گھر واپس آئے اور آ کر میرے مولا نے کربلا کی اساس, کربلا کی بنا جن پر ہے, ان کو جمع کیا. جناب زینب کو بلوایا گیا, حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا گیا, امام زین العابدین, ان کو جمع کر کر امام مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جانا چاہیے. اور مشورے کا نتیجہ یہ کہ ایک مرتبہ والی مدینہ سے مل لیا جائے. لیکن جناب زینب نے مشورہ دیا کہ تنہا نہیں جانا بلکہ اپنے ساتھ بنو ہاشم کے جوانوں کو لے کر جائیں. لہذا امام حسین نے بنو ہاشم کے جوانوں کو آمادگی کا حکم دیا, تلواریں سجا کر بنی ہاشم اس طرح سے لے کر امام حسین کو چلے ہیں کہ چاروں طرف سے بنی ہاشم کے جوانوں نے امام حسین کو گھیرا ہوا ہے, اور یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ستارے اپنے جلو میں چاند کو لیے لیے چل رہے ہیں. دارالامامہ امارا کے دروازے پر آ کر امام فرماتے ہیں کہ میں اندر جا رہا ہوں اور دیکھو اگر میری آواز بلند ہو تو پھر بے دریغ اندر چلے آ. یہ کہہ کر میرے مولا گئے, والی مدینہ احترام کی, آپ کو بٹھایا, شام سے آیا ہوا خط امام حسین کو دیا. امام حسین نے خط پڑھنے کے بعد فرمایا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے. یہ کہہ کر جب امام حسین واپس پلٹے ہیں تو وہاں مروان نے والی مدینہ کے کان میں یہ کہا, سو مخاطب ہو کر یہ کہا کہ ابھی اس وقت حسین سے بیعت لے لے, یہ بعد میں تیرے قابو نہیں آئیں گے. اس بات کا سننا تھا میرا مولا غضب کے عالم میں پلٹا, اور اس کے بعد میرے مولا کے تاریخ ساز الفاظ ہیں جس میں مولا نے اپنا تعارف بھی کرایا, یزید کا تعارف بھی کرایا, اور اس کے بعد وہ تاریخ ساز جملہ میرے مولا نے کہا ہے کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, ہرگز نہیں کر سکتا. جیسے ہی میرے مولا نے یہ جملے بلند آواز میں کہے ہیں, تاریخ نے لکھا کہ بنی ہاشم کے جوانوں نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے محل کے اندر داخل ہو گئے اور چاروں طرف سے امام حسین کو اپنے جلو میں لے کر باحفاظت گھر تک پہنچایا. آج کا یہ منظر کربلا میں کسی اور منظر کی طرف متوجہ کر رہا ہے. آج جب حسین کو نصرت کی ضرورت تھی اور میرے مولا کی ذرا سی آواز بلند ہوئی تو بنی ہاشم کے نوجوان اپنی تلواروں کو لیے حسین کے چاروں طرف حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے. ارے کسی کی مجال ہے کہ ہمارے مولا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ ہاں عصر عاشور ایک موقع اور ہے, وہ مرحلہ کہ جب حسین کی آواز بلند نہیں ہو رہی بلکہ حسین استغاثہ بلند کر رہے ہیں, حل من ناصرن ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں, اور صرف کچھ جنازے ہیں جو کربلا کی سرزمین پر تڑپ تڑپ کر کے رہے ہیں, اے کاش خدا ہمیں دوبارہ زندگی دے اور حسین ہم تم پر اپنی زندگی کو فدا کر دے. واپس آ کر میرے مولا نے سفر کی تیاری کا حکم دیا. سفر کی تیاری, یہاں تیاری ہو رہی ہے سفر کی, وہاں حسین گھر سے نکل کر آئے ہیں مرقد پیغمبر پر، اور تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ عجب حالت میں امام حسین نے پیغمبر کو ودا کیا۔ کئی بار میرا مولا حسین، کئی بار رو رو کر، اتنا رو رو کر اتنا رویا ہے، اتنا کئی بار غشی کے دورے امام حسین پر پڑے ہیں، اور ایک مرتبہ عالم غشی میں حسین دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھا کہ نانا چلے آ رہے ہیں، بابا ساتھ ہے، ماں زہرا ساتھ ہے، امام حسن بھائی حسن ساتھ ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ سروں پر امامے نہیں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہے، آ کر حسین سے کہہ رہے ہیں، حسین اب ہماری تمہاری ملاقات میں کچھ فاصلہ باقی ہے۔ عجیب حال سے حسین نے نانا کو ودا کیا، پھر جنت البقیع کا رخ کیا، بھائی کی وہ قبر سے ودا کیا۔ لیکن میں یہاں یہ جملہ کہوں گا کہ ماں کو ودا کرنے نہ جانے حسین کہاں گئے ہوں گے، یا جنت البقیع گئے ہوں گے، یا روضہ جنا میں آئے ہوں گے۔ ارے جس کی ماں کی لحد کا نشان مٹا دیا گیا ہو، وہ حسین اپنی ماں سے کیسے ودا ہوا ہوگا۔ واپس آئے اور ایک مرتبہ میرے مولا نے وہ فہرست جناب عباس کے حوالے کی کہ جنہوں نے ارے اس کربلا کے سفر پر حسین کے ساتھ جانا ہے، ارے جس جس کا نام آتا جا رہا ہے وہ قافلے میں شامل ہوتا جا رہا ہے، لیکن جس وقت مخدرات عصمت کی سواری کا اعلان ہونے لگا، راوی کہتا ہے کہ رات کی تاریکی تھی، اس کے باوجود محلے بنی ہاشم میں قناتوں کو لگایا گیا کہ مخدرات سوار ہونے جا رہی ہیں، ارے نہ محرموں کی نگاہ نہ پڑے۔ ارے ایک یہ عالم ہے سواری کا، اور ایک وہ وقت ہے جب کوفہ و شام کے بازار میں یہی مخدرہ سربہ رہنا موجود ہے۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ ساری بیبیاں سوار ہو گئیں، اور اتنے میں نے دیکھا کہ بنو ہاشم کے جوانوں میں ہلچل سی مچ گئی ہے، ارے ہر جوان دوڑا چلا جا رہا ہے، کسی نے آگے بڑھ کر دروازے کو دیکھا، کسی نے آگے بڑھ کر ارے محمل کے پاس اپنے زانو کو تہ کیا، جوانوں میں ہلچل ہے۔ ارے معلوم ہوا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سواری آ رہی ہے، ارے سواری رکی ہے، وہاں سے بی بی آگے بڑھی ہے، کسی نے ابا کے دامن کو اٹھایا، کسی نے زانو کو تہ کیا، کسی نے جناب زینب کو سوا سہارا دیا۔ ارے اس ہیبت و شان سے زینب کبرا محمل پر سوار ہو گئی، پردے گرا دیے گئے، آمادہ سفر ہو گئی۔ ارے بی بی 11 محرم کی صبح اب جو سوار ہونا چاہتی ہے، ارے بے محمل کے کجاوا تھا، سوار کرانے والا کوئی نہ تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میری بی بی نے شاید ایک مرتبہ مقتل کی جانب دیکھ کر کہا ہوگا، عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، ارے زینب سوار ہوا چاہتی ہے، تو کوئی جواب نہ ملا۔ لیکن ایک بیمار ارے اپنی بیڑیوں کو سنبھالے آگے بڑھا، پھوپھی اماں ابھی تمہارا سجاد باقی ہے۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بار الہ حاضرین کی جو جائے شرع حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بار الہ بصدق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ شیعان حیدر کرا دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان، دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بار الہ شیعان حیدر کرا دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، عراق میں، صدر لبنان میں، ہر جگہ بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران سید الشہداء عزاداری کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، تمام مقامات مقدسہ اور ان کے زائروں، خصوصاً کربلا اس کے زائروں کی حفاظت فرما۔ بار الہ
رہبر انقلاب انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ سیرت ائمہ پر عمل کر سکیں، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔